الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت حضرت سیدنا صالح علیہ السلام. انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے. اللہ پاک کے جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے ان کا ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کو, بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا, جو اللہ پاک سے دور ہو چکے, اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو چکے, اللہ پاک کی معرفت سے دور ہو چکے تھے, انہیں رب کی معرفت دلانا, انہیں توحید کی طرف لے کر آنا, انہیں اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لے کر آنا, اللہ پاک کے راستے پر لے کر آنا, یہی ان کا کام. اور اس کام کو احسن انداز سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا. جب انبیاء کرام علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, رب کی طرف بلاتے ہیں, تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی سامنے آتی ہے کہ جو آپ پر ایمان ہی نہیں لاتے. کچھ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایک تعداد وہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایمان نہیں لے کر آتے. جو ایمان نہیں لے کر آئے, اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو انہوں نے طرح طرح کے ستم انبیاء اکرام علیہ السلام پر کیے. کئی ایک انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے اس طرح کے بھی ملتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ہی نبی علیہ السلام کو شہید کیا, انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی, تکالیف دیں, ستایا, تانے دیے, ہر طرح سے دکھ اور تکالیفیں لوگوں نے دی ہیں ان لوگوں نے کہ جن لوگوں کو حق کی دعوت دی جاتی رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اللہ پاک کے کتنے پیارے اور کتنے برگزیدہ نبی ہیں. انشاءاللہ آج ہم ان کی سیرت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین مبلغین سے گفتگو کریں گے. صالح علیہ السلام کے بارے میں آج ہم جانیں گے, ان کی نیکی کی دعوت دینا, ان کا تبلیغ کرنا, لوگوں کو بلانا, کتنے افراد پھر ایمان لے کر آتے ہیں, پھر ایک تعداد جو ایمان نہیں لے کر آتی, پھر اللہ پاک نے انہیں کیا کیا معجزات عطا فرمائے, پھر ان معجزات کا کمال کیا تھا, پھر لوگوں نے جو اس معجزے, ایک عظیم معجزہ جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا, پھر اس معجزہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا تھا. انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین ہم جانیں گے. آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کی, سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مبلغین کو دعوت دیتے ہیں, مجھ پر تشریف لائیں گے. آج ہمارے ساتھ کون کون مبلغین ہوں گے؟ انشاءاللہ نقیب عارف مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو. ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ.
ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ راشد علی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی راشد بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے, اور عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آیا الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء التعففِ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن اللہ به علیم.
ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں, تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں صدقات کا بہترین مصرف بیان کیا گیا ہے کہ صدقات کے بہترین مصرف وہ فقراء ہیں, یعنی جن کو صدقات دیے جائیں وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے. یہ آیت کریمہ اہل صفحہ کے حق میں نازل ہوئی, یہ ہجرت کر کے مدینہ پاک حاضر جو حاضر ہوئے تھے, یہاں نہ ان کا مکان تھا, نہ کنبہ, نہ قبیلہ, اور نہ ہی کچھ اور, اور ان کے تمام اوقات عبادت, جہاد اور تحصیل علم میں مصروف ہوتے تھے. یعنی یہ انہی کاموں میں, اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں, علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں. انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ, علماء اور طلباء اور مبلغین و خادمین دین داخل ہیں جو دین کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے, یعنی وہ دین کے کاموں میں اتنا مصروف ہیں کہ کمانے کی فرصت نہیں ہے. یہ لوگ اپنی عزت, وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کر پاتے, اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا فقر, اپنی غربت, اپنی پریشانی لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے, جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے. وہ پیشہ ور بھکاریوں کی طرح لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں ہے, اور ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے, جو مالدار ان کو سمجھنے والے ہیں, ناواقفوں کی بھی کمی نہیں ہے. شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی طبقہ ہو. اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے بھی نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے علماء ہیں, خادمین دین جو ہمارے ہاں موجود ہیں ہمارے پاس, وہ کیسے اپنا گزارا کر رہے ہوں گے. آپ علماء و مبلغین کے گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں, پھر دیکھیں کہ دین کا کام کس تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے, پیغام قرآن کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پیشہ ور فقیروں اور بھکاریوں کو مال دینے کے بجائے ان لوگوں کو مال و صدقات پیش کیے جائیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی جو وضاداری ہے اور سفید پوشی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے, قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ عدنان شیخ بھائی ہیں. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی عدنان بھائی.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. دیکھا جو کو بانٹتے تو میں نے دیکھا جو کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی محمد. یا شفیع امم للہ کر دو کرم, یا شفیع امم للہ کر دو کرم, شالا بس دار میں تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم, ہم غلاموں کا رکھنا خدا کا حرم, ہم غلاموں
کرنا خدا را بھرم ہم غلام کرنا خدا را بھرم شالا بس زار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بس زار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری چوکھٹ کے مندر ہے جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو لیا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو لیا ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا وس زار میں تیرا سونا کرم تیرا سونا کرم شالا وس زار میں تیرا سونا کرم تیرا سونا کرم تیری چوکھٹ کے منگتے جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو لیا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو لیا یا رسول اللہ میرے آقا کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا مانگنے والا تیرا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے منگتا ٹکڑا ملا ہو تیری چوکھٹ کے منگتے ہے جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو لیا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو لیا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو لیا مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں نہ لا رہنا حاجت رحمت اگر کی ہے اپنی رحمت اس بھر دیجئے جھولیا رحمت اس بھر دیجئے جھولیا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ صدقہ نور کا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیا ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا بس زار وے میرا سوڑا حرم میرا سوڑا حرم شالا بس زار وے میرا سوڑا حرم میرا سوڑا حرم کس کو جا کر کہتا فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا بس دار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا بس دار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم تیری تیری یادوں سے معمور سینہ چشمے دم پر پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشمے دم شالا بس دار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا بس دار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم میرے ہاتھوں میں کاسا امید کا میں تیری دید کا ہوں بیکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بیکاری بغیر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر کے سرکار آ جائیے میرے ہاتھوں میں کاسا امید کا بیتاری شاہ میں تیری دید کا دیدار کے قابل کو کہاں چشمِ تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا ہو بھکاری شاہ میں تیری دید کا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی ہو بھکاری شاہ میں تیری دید کا ہو خدا لبا کے دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں ہو بھکاری شاہ میں تیری دید کا ہو بھکاری شاہ میں تیری آخری وقت ہے ایک گناہگار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے وہ بھکاری شاہ میں دید کا ہو بھکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدا حرم تو نبی محترم میں گدا حرم تو نبی محترم شاد بس دار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں دل لگی ہو بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ غم آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ غم شاد بس دار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم رشادہ بس دار تیرا سونا حرم تیرا سونا
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی دربار گوہر بار کی با ادب بازو حاضری نصیب فرمائے, اور جو تڑپتے ہیں اللہ پاک حضور کے عشق میں مزید تڑپ میں اس عشق میں تڑپ میں مزید اضافہ فرمائے. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین, اس تڑپ کا بھی ایک اپنا مزہ ہے, اس تڑپ کی بھی ایک اپنی بات ہے. اللہ عاشقان رسول کا صدقہ ہم سب کو سچی تڑپ نصیب فرمائے, اور بار بار پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے. آج کا ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین سیرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ رہے گا انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. نقیب بھائی, سب سے پہلے تو قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام, پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف, پھر قوم سمود کا تعارف یہ بیان فرمائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صدہ احسان ہے لوگوں کے اوپر کہ اس پاک رب نے انسان کو پیدا فرما کے جہاں انسان میں ایک قوت عقل کو رکھا ہے اچھائی اور برائی جانچنے کے لیے, اور جہاں عقل بھی خطا کر جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رہنمائی سے لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کا نزول کر کے پھر نبیوں کو بھیج کے اپنے پاک بندوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے. اگر ہم قرآن پاک کو لیں تو قرآن پاک میں بنیادی طور پہ تین علوم کو ذکر کیا گیا ہے. پہلے علوم العقائد, علوم الاحکام اور علوم التذکیر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیح عقائد ہیں ان کا ذکر کر کے اس کے بعد ان کے احکام کیا ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیسے کرنا ہے, یہ احکامات ذکر کیے اور لوگوں کی رہنمائی فرمائی.
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 27 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا نام آیا ہے.
صحیح,
27 نبیوں کا نام آیا ہے اور اللہ نے ان کا ذکر فرمایا.
جی
قرآن پاک میں جا بجا نبیوں کا ذکر ہے, اس سے علماء نے ایک حکمت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر محبوب ہے.
واہ,
جیسے فرمایا کہ نوح کا ذکر پڑھ کے سناؤ, ابراہیم کا ذکر کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کا ذکر کرو. تو نبیوں کے ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب ان سارے نبیوں میں ایک نام حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں. اگر ہم ان کے نسب کی طرف دیکھیں تو نبی سارے ہی جتنے بھی ہیں, ایک تو وہ ذہین ہوتے ہیں, فتین ہوتے ہیں, اور ہر اس عیب سے جس سے لوگ گن کھاتے ہوں یا لوگوں کے نزدیک وہ اچھی بات نہ ہو, اس طرح کے ہر عیب سے مبرہ ہوتے ہیں.
کیا بات,
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح کے پوتے ارم کی اولاد سے ہیں, اور آپ سمود, آپ کی جو قبیلہ ہے یا اس قبیلے کو سمود کہا جاتا ہے, یا وہ جس نسل سے آ رہے تھے ان کے جد اعلیٰ جو اوپر دادا تھا اس کو سمود کہا جاتا ہے.
صحیح.
یہ جو سمود ہے یہ حجاز یعنی مکہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے. اچھا اس جگہ چونکہ یہ بہت بڑے تعمیرات میں ماہر تھے, بڑے بڑے انہوں نے شہر بسائے اور بڑی بڑی تعمیرات کی, تو اس ایریے کو مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور وہ ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضور نے وہاں نشاندہی فرمائی اور ذکر بھی فرمایا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور حضور کی زبان پہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر یہ حج کی طرف جاتے ہوئے بھی آیا. جب ایک وادی سے گزر ہوا تو پوچھا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ کہا گیا یہ وادی عصفان ہے. تو حضور نے فرمایا یہ وہ وادی ہے کہ یہاں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوا سرخ اونٹنی پر, اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کعبے کی طرف جا رہے تھے, بیت العتیق کی طرف جا رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی زندگی عطا فرمائی وہ 280 سال ہے, اب دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں. اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین آدمی تھے اور سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور بڑے حوصلہ مند تھے, فراخ دل تھے. اور آپ کی عام عادت میں یہ تھا کہ کسی غریب ندار کو دیکھتے تو اس کی مدد کرتے, بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. اور آپ کی عام عادت میں یہ تھا کہ جس کو بھی مدد کی حاجت ہوتی آپ اس کی مدد فرماتے. اور آپ نے خود جو اپنا وصف بیان فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے وہ یہ کہ انی لکم رسول امین, بے شک میں امانت دار رسول ہوں. امین ہونا اپنا وصف بیان کیا, اور اپنی تبلیغ کے لیے جو للہیت کو بیان کیا ہے کہ میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا
جی.
تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ ہم اگر متعدد جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو نبیوں کا ذکر ہے, صرف صالح علیہ السلام کا کئی ایک صورتوں میں, سورہ شمس میں آپ کا ذکر ہے, سورہ شعراء میں آپ کا ذکر ہے, اسی طرح سورہ ہود میں آپ کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے مختلف جگہوں پہ ذکر فرمایا, اور اس ذکر کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان نبیوں کے مبارک اوصاف اور ان کا انداز تبلیغ اور جس انداز سے انہوں نے اللہ کی طرف رہنمائی کی ہے بندے کی, اس کو پڑھ کے بندہ اپنے آپ میں وہ خصائل دیکھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے, اگر بری صفات ہیں تو دور کر کے اچھی عادتیں اپنانے کی کوشش کرے.
کیا بات ہے جی, آپ نے بڑے پیارے انداز میں لکھی ہوئی ماشاء اللہ حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف پیش کیا. اللہ اکبر, کیا پیارے اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں, کیا امین رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے, اور آپ کے جو اعلیٰ اخلاق اعلیٰ وصف ہیں اللہ کرے کہ ہم ان کو پڑھیں سمجھیں, ہم بھی عمل پیرا ہوں, ان پیاری عادات کو ہم بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے. ایک امانت دار ہونا کتنا پیارا وصف ہے, آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ہمارے معاشرے میں امانت داری آ جائے ہمارا معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے. گھر سے ہی شروع کریں, گھر سے ہی اگر امانت داری کو لے لیں, اس کے علاوہ معاشرے میں اگر لیا جائے تو آج کل جو بیرا روی کا شکار ہیں, جہاں آزمائشیں اگر دیکھی جاتی ہیں تو اس میں ایک سبب خیانت بھی آتی ہے. امانت داری کو چھوڑ دیا جانا تو یہ کتنی بڑی کتنا بڑا وبال ہے, کتنا بڑا یوں کہیں کہ عذاب ہے کہ آج فتنہ اور فساد ہمیں نظر آتا ہے. اللہ کرے کہ صالح علیہ السلام کا یہ پیارا ذکر ہم سن رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اگر ہم میں کوئی بری خصلت پائی جاتی ہے اور بالخصوص اس حوالے سے کہ خیانت کے حوالے سے, تو ہم نیت کریں کہ اس بری صفت کو برے وصف کو نکال کر انشاءاللہ امانت داری کے وصف کو اللہ نے چاہا تو ہم لے کر آئیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی, حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو لوگوں کو آپ نے دعوت دی, تبلیغ دی, اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
جی, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کما حق کو پہنچانے کا جو ہے وہ حق ادا فرماتے ہیں, تو انبیاء کرام نے جو اپنی قوموں کو نصیحتیں کیں اور جو ہدایات ارشاد فرمائیں ان میں دو طرح کی چیزیں ہیں. کچھ امور تو وہ ہیں جن کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے, اور کچھ امور وہ ہیں جو اخلاق اور عادات سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی انبیاء کرام جہاں اچھے عقیدے کی تلقین کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, وہیں اچھے اعمال کی طرف بھی راغب کرتے ہیں اور برے کاموں سے اور برے عقائد سے بچاتے ہیں.
جی,
تقریباً انبیاء کرام کے جو مکالمے قرآن مجید میں ذکر کیے گئے کہ انہوں نے اپنی قوموں سے جو خطابات کیے, تو ان میں ہمیں یہ بنیادی طور پر دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ عقیدہ اور عمل, ان دونوں کی اصلاح, اور یہ ضروری ہے, اور نجات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ, درست عقیدے کے ساتھ اس درست عقیدے کے تقاضے یعنی نیک اعمال کو اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے یعنی عاد کے ہلاک کیے جانے کے بعد قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان کے بعد ان کو گویا کہ ان کا جانشین بنایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی ان کو نوازشات سے مشرف فرمایا، ان کو جسمانی اعتبار سے بھی ایسی طاقت اور ایسا ہنر عطا فرمایا کہ یہ سنگلاخ پہاڑ اور مطلب جو انتہائی مضبوط اور بھاری چیز سمجھی جاتی ہے یعنی کسی کے دل کا سخت ہونا یا کسی کی سختی کو ہم بیان کرنے کے لیے پتھر سے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، تو پہاڑ جیسی سخت شے کو وہ تراشتے تھے اور اس سے محلات بناتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھ میں پہاڑوں کو اور پتھروں کو بھی موم کر دیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی طرف مبعوث ہوئے تو ان کی بنیادی جو خامی تھی، برائی تھی، وہ تھی شرک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ معاذ اللہ شریک کسی کو ٹھہرا کر غیر خدا کی عبادت کرنا۔
صحیح۔
تو ابتدان حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں سے آغاز فرمایا اور اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے بڑے احسن انداز میں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم فرمایا اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی یاد دلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین پر تمہیں بسایا اور اتنی ڈھیر ساری تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اب جو سعادت مند تھے انہوں نے اس توحید کے پیغام کو قبول کیا اور ایک بڑی تعداد یہ وہ تھی کہ جو معاذ اللہ اس دعوت سے منکر ہوئی اور پھر انہوں نے طرح طرح کی جاہلانہ اپنی دلیلیں دینا شروع کیا۔ شاہ صاحب یہاں پر میں توحید کا معنی بھی بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ انبیاء کرام نے تقریباً انبیاء کرام کے مکالمے ہمیں قرآن مجید میں جو ملتے ہیں تو انہوں نے توحید کا ذکر کیا اور قرآن مجید کے مضامین میں دیکھیں تو بنیادی یہ ایک موضوع ہے توحید، اور پھر عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں ایمانیات اور اسلامیات سے متعلق جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو ابتدا میں اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آسان انداز میں اس کو ذکر کرتا ہوں، وحد یوحد توحید، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی ذات کو یا کسی شے کو ایک قرار دینا، کسی ذات یا کسی شے کے یکتا ہونے کا بیان کرنا۔ اور اسلامی ٹرم میں توحید کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکام اور اس کی سلطنت اور اس کی تمام تر شانوں میں واحد اور یکتا اور تنہا جاننا اور ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، اس کے اوصاف میں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اور وہ عبادت کا اکیلا مستحق ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا فرد، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اگر کوئی عبادت کا حقیقی معنوں میں حقدار ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہی کے شایہ نشان ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، وہ معبود برحق ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس کی وجہ سے سب کچھ ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، یعنی اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، غنی ہونا اور صمد ہونا، بے نیاز ہونا۔ انبیاء کرام کو اور بڑی بڑی جلیل القدر دنیا میں جو ہستیاں آئیں ان کو جو بھی شانیں ملی سب رب کی دی ہوئی ہیں، وہ رب کے بندے ہیں، رب کے محکوم ہیں، رب ہی سے لے کر آگے عطا فرماتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا جو خزانہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خزانہ ہے، معاذ اللہ رب کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا ایک خوبصورت مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس عقیدے پر قائم رہنے اور اسی پر قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے قبول کیا لیکن ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے آگے سے آرگیومنٹ کیا اور ایسی جاہلانہ باتیں کی، کہا کہ اے صالح ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ آپ قوم کے بڑے وجیہ، بڑے باعزت فرد ہیں اور قوم کے بڑے مسلح ہوں گے، آپ قوم کی بڑی خیر خواہی فرمائیں گے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں ان بتوں کی اور ان خداؤں کی عبادت سے روکتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے، یعنی آباؤ اجداد کے غلط طریقے اور رسم اور عقیدے کو انہوں نے حجت بنایا، دلیل بنایا کہ ہم تو ان کی پیروی کریں گے، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیں معاذ اللہ۔ اور پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انہوں نے نازیبہ الفاظ کہنا شروع کیے، بے ادبیوں کا سلسلہ ہوا، یہاں تک کہ یہ قوم جو ہے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ تو یہاں سے شاہ صاحب ہمیں یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کا خیر خواہ اگر آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے تو انانیت میں نہیں آنا چاہیے، اور ماضی کی وہ روش جو عقلن اور شرن درست نہ ہو اس پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، اگر ماضی والوں نے غلطی کی ہے تو اس غلطی پر قائم نہیں رہنا چاہیے، یقیناً ان کے آبا و اجداد جو شرک اور کفر میں مبتلا تھے تو وہ غلط تھے، تو اب اس کو نہ جسٹیفائی کرنا چاہیے نہ اس کی پیروی کرنی چاہیے، حق جب واضح ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی آ جائے، انبیاء کرام کے فیضان سے اب جو دین کے داعی ہیں، مبلغین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والے ہیں، جب ہمیں حق واضح کر دیا جائے تو پھر اڑنا نہیں چاہیے. سعادت مندی اسی میں ہوتی ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے.
ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات سے راشد میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں پر جو بڑے ہیں نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل جب مجھے فالو کیا جائے گا تو میں اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل نہ چھوڑ کے جاؤں کہ جس کی وجہ سے بعد کے لوگ فتنے میں مبتلا ہوں، فساد میں مبتلا ہوں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. تو اپنی زندگی ہی ایسی گزاری جائے، اپنی زندگی ہی ایسی گزاری جائے کہ جب ان کو فالو کیا جائے تو فالو کرنے والا جب یہ کہے کہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں تو وہ پھر شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. ہم اگر مدنی چینل کے ناظرین اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف آج ہمارے بڑوں کا جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کا ذکر کر کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں، ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے. ہم جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہم خوشی سے مچلنے لگ پڑتے ہیں. ہم جب سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا نام لیتے ہیں تو ہم خوشی سے جھوم جائیں. ہم قبلہ شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا نام لیتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ ہم ہمارے دلوں میں ان کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہمارے بڑے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقۂ کار کے مطابق گزاری ہے. تو ہر بندے کو یہ چاہیے، ہر بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارے، قرآن و سنت کا آئینہ دار بنا لیں. انشاءاللہ جب آپ کو فالو کیا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ، اجر کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، اور قبر میں یوں کہیں کہ نجات کا ذریعہ، اور کل حشر کے دن بھی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ غور کر لے، میرا عمل، میں جو عمل کر رہا ہوں، میرا عمل کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر مجھے معلوم نہیں ہے تو دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ بڑے ہو چکے ہیں تو اب آپ علم ہی نہیں حاصل کر سکتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو کئی ایک ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے بڑی عمر میں درس نظامی شروع کیا، علم حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر وہ ماشاء اللہ وہ عالم بنے. آج بھی اگر ہم آن لائن کی طرف چلے جائیں یا جو جامعۃ المدینہ کے نائٹ جامعۃ المدینہ ہے، آپ وہاں پر دیکھیں تو بڑی عمر کے افراد بھی ایک تعداد ہے، یا دیگر جامعۃ المدینہ میں آپ چلے جائیں کہیں نہ کہیں آپ کو بڑی عمر کے افراد بھی ملیں گے. مطلب کیا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. یوں کہیں کہ سوغات بٹ رہی ہے، ہم اپنا کاسہ لے کر کہاں کھڑے ہیں، کہاں نہیں کھڑے، یہ ہم نے غور کرنا ہے. ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں حاصل کر رہے، علم حاصل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. جب ہم علم دین حاصل کر لیں گے تو بعد والوں کے لیے انشاءاللہ سکھ ہو جائے گا. جب فالو کیا جائے گا، اتباع کی جائے گی، آپ کو لیا جائے گا، جب آپ کو دلیل بنایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ کہہ کر کے. میرے والد صاحب یوں کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ ہوتا یوں ہے کہ جب والد کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو آٹومیٹکلی بچوں میں وہ عادات آ جاتی ہیں. والد کیا کرتے ہیں جی، جمعے والے دن وہ یہ صدقہ کیا کرتے تھے. اچھا، وہ خاندان کے ان افراد کو والد صاحب چھپ کر تعاون کیا کرتے تھے. اچھا، والد صاحب کیا کرتے ہیں جی، پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے. والد صاحب نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو لا محالہ کہیں نہ کہیں بچہ بچپن سے دیکھ کر پروان چڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ اوصاف آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا،
میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو پیروی اور تقلید کی بات ہوئی نا، تو بعض لوگ قرآن مجید کے اس طرح کے مضامین کو لے کے معاذ اللہ مس کانسیپشن کو عام کرتے ہیں کہ دیکھیں پچھلی قوموں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے تو وہ ہلاک ہوئے. تو معاذ اللہ وہ طریقہ کہ جس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، حکم بھی دیا ہے کہ آپ سے پہلے والے جو اسلاف ہیں، نیک افراد ہیں، ان کی روش کو اختیار کیا جائے، اور بالخصوص شرعی مسائل کو سمجھنے کے اعتبار سے جو ایک تقلید کا کانسیپٹ ہے
جی،
کہ امت کے علماء اکابرین اور آئمہ مجتہدین کی پیروی کی جائے، فالو کیا جائے، تو معاذ اللہ اس کے حوالے سے بھی اس طرح کی آیات پیش کی جاتی ہیں. تو یہ ہے اندھی تقلید کہ حق واضح ہو گیا اور بالکل عقلن نقلن، یعنی عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ایک بات غلط ہے، اس کو آگے بڑھانا، اس کی پیروی کرنا. تو جہاں بھی تقلید کی مذمت ہوتی ہے، اندھی تقلید کا لفظ استعمال کیا جائے، تو اس طرح کے مضامین میں ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ کسی اچھے طریقے کو اختیار کرنے میں، کسی اچھے عقیدے کو لینے میں، اچھے عمل کو اختیار کرنے میں، اگر بڑوں کی
پیروی کی جائے تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ جو اکابر صحابہ تھے کسی اختلافی مسئلے میں اب کوئی موقف ہے تو کئی صحابہ ایسے ہوتے تھے جو ان کو فالو کرتے تھے اور ہم بھی جو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے یا جو ائمہ اربعہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کے احکامات کو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ فراموش کر کے ان کی مان رہے ہیں ہم ان کے علم پر ان کی ثقاحت پر ان کی امامت پر ان کی خدمات پر اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں دلیل سے کر رہے ہیں اللہ رسول کے احکام کو ہم سے بہتر یہ سمجھنے والے تھے ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اگرچہ اپنے ائمہ سے مجتہدین سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل نہ ہو امام اعظم
ان کے پاس دلائل بھی قرآن و سنت کی روشنی ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر بات کریں تو ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلائل نہیں ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی ان کے پاس دلائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہی وہ دلائل دیتے ہیں اور ہم پھر بات بڑی پیاری راشد بھائی نے کی کہ ہم ان کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ان کے پاس اللہ رسول کے احکامات موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے پاس پہنچی ہیں یا لی ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے اب یہ امت کو اصلاح کے لیے امت کی اصلاح کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بڑا پیارا آپ نے یہ انداز لیا اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے ٹاپک حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ ہمارا چل رہا ہے میں چاہوں گا حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو کئی ایک معجزات سے نوازا صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا اور پھر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد قوم کا رد عمل کیا تھا عابد بھائی کیا کہیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نبی رسول مبعوث فرمائے سب کو اللہ پاک نے معجزات سے نوازا
جی
اور آخر میں سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ سارے معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر بدرجہ اتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے جہاں تک حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی قوم نے مطالبہ کیا تھا اور ایک آپ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کرتے وحدانیت کی طرف بلاتے
جی
اور اپنے رسالت کی دعوت دیتے تو قوم ان کی دعوت دینے پر اپنے سرکشی کی وجہ سے تنگ آ گئی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام وہ موقع چاہ رہے تھے کہ ان کو کس طریقے سے صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو پابند کیا جائے ان کے اوپر جو ہے وہ طاقت حاصل کی جائے ان کو روکا جائے کیا طریقہ اختیار کیا جائے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو قوم کے بڑے سردار بڑے لوگ کافی لوگ جمع تھے آپ نے موقع دیکھتے ہی آپ نے وہی تبلیغ اختیار فرمائی ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا بت پرستی سے روکا منع کیا تو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایک معجزہ دکھائیں آپ اگر یہ کر دیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ نے فرمایا تم ایمان لے آؤ گے اگر میں یہ کر دوں تو کہنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے انہوں نے یہ مطالبہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہم مطالبہ کرتے ہیں آپس میں کہنے لگے کہ جو یہ کر ہی نہ سکے تاکہ یہ عاجز آ جائیں اور پھر ہمیں موقع مل جائے ہم ان کو گرفت کر لیں ان کو پکڑ لیں انہوں نے اپنی عقل کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق ایسا کچھ سوچا کہ جو یہ کر نہ سکیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ اپنے نبیوں کو طاقت دیتا ہے اور معجزے کا مطلب ہی ہے عاجز کرنے والا تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ اس پہاڑ کے پاس سے آپ ایک اونٹنی نکالیں اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو خوبصورت ہو بے عیب ہو اور 10 مہینے کی حاملہ ہو آپ نے ان سے پورا عہد لیا کہ تم ایمان لے آؤ گے کہا لے آئیں گے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی اور پھر آپ نے اس پہاڑ کی طرف اس گھاٹی کی طرف آپ نے اشارہ کیا
صحیح
جیسے آپ نے اشارہ کیا تو ایک خوبصورت انتہائی حسین و جمیل اور بے عیب اونٹنی وہاں سے نمودار ہوئی
پہاڑ کے اندر سے پہاڑ پھٹا کیا ہوا یا پہاڑ کے دائیں بائیں سے آئی کیا
نہیں پہاڑ کے دائیں بائیں سے نہیں آئی بلکہ پہاڑ جو ہے وہ یوں شک ہوا اور اونٹنی ظاہر ہو گئی سامنے
اللہ اکبر
اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی ایک ہیرا کر دینے والی ہے عقل کو اور ایسی حیرت انگیز تھی کہ لوگ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر پڑتے لیکن ایک شخص کے علاوہ باقی جس کا نام جندا تھا اس شخص کے علاوہ اور اس کے چند ایک جو تھے پیروکار اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. وہ شخص ایمان لے آیا اپنے ساتھیوں سمیت, لیکن باقی لوگ جو تھے وہ اپنی ضد پر, انا پر, کفر پر قائم رہے.
اللہ اکبر.
تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اونٹنی کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ قوم کے جو لوگ تھے جو خوش نصیب تھے جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ تو ایمان لے آئے, لیکن باقی لوگ جو تھے وہ اپنے کفر پر قائم رہے.
کیا بات ہے, کیا بات. اچھا نقیب بھائی, اونٹنی کے حوالے سے نا چند ایک ہدایات کی گئی تھیں. یہ ایک عظیم معجزہ تھا, ایک پیارا معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا. میں چاہوں گا کہ ان ہدایات کو آپ ضرور بیان فرمائیں.
اونٹنی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسے کوئی بری نیت سے چھوے نہیں, تکلیف نہیں دے. پھر ایک جو مین بات یہ تھی کہ ایک دن پورا قبیلہ اس کنویں سے پانی پیے گا اور دوسرے دن صرف یہ اونٹنی پیے گی.
صحیح.
اچھا اس میں بھی اونٹنی کے معجزے میں بھی کئی ایک آگے معجزات ہیں کہ اونٹنی جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی ڈائریکٹ, وہ پتھر سے پیدا ہوئی ہے اور وہ کھاتی ہے, پیتی ہے, چلتی ہے, اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے, پتھر سے نمودار ہوئی ہے. تو یہ اللہ کا کمال, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور اس انداز سے ہوا ہے. اور پھر ایک بات یہ کہ ایک دن پورے وہ قبیلے والے وہ پانی پیتے ہیں اور اتنا سارا پانی دوسرے دن صرف اونٹنی پی جاتی.
اللہ اکبر.
اچھا تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ بندہ اگر عمل کرے تو بظاہر تو اسے لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے
جی.
یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. لوگ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر حلال کی طرف جائیں گے تو یہاں تو پھر کمائے گا کیسے جی. جیسے اکثر بولا جاتا ہے مارکیٹوں کے اندر بھی جی. کہ سارے تو کر رہے ہیں, ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا, پھر جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ نہیں بولیں گے تو سروائیو کیسے کریں گے, پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی اور اس میں کرم نوازی رب کی کیا ہے کہ وہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی ہے اور ایک دن پورا قبیلہ, پھر وہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی ہے کہ پورے قبیلے والے اس ایک اونٹنی کا دودھ پی لیں اور پانی کی کمی پوری ہو جائے.
اللہ اکبر.
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال سے دے رہا ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا, ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو اسے چھوڑ دو, یہ چراگاہ میں جہاں چاہے چرتی پھرے. اچھا یہاں اگر نوٹ کریں ہم تو یہاں کہا گیا ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے
جی.
اس اونٹنی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی
جی.
اس کو اگر ہم سمجھے اس انداز سے کہ اللہ کی اونٹنی اللہ کی طرف جس کی نسبت ہے, اسے کوئی برائی سے چھوئے, اس کی بے ادبی کرے, اسے نقصان پہنچائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس بندے کے اوپر آتا ہے اور وہ اللہ کے غضب کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ ناقۃ اللہ ہے اللہ کی اونٹنی. تو وہ لوگ جو ولی اللہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے ان کا بغض ہوتا ہے, تو اللہ کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں کہ اللہ فرماتا میرا اس سے اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں سراسر بندے کی ہی یہ رہنمائی ہے اور بندے کے لیے ہی عافیت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, اگر بندہ اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنا شروع کر دے, اللہ آسمان سے اتنی نعمتیں برسائے کہ بندہ سیراب ہو جائے اس نعمتوں سے. شرط کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانے اور اس کے اندر اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب.
اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑا پیارا آپ نے بھی اس میں بات میں ہی بات ملائی ہے کہ اللہ پاک کی نشانی جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی, ناقۃ اللہ کہا اونٹنی, اللہ پاک نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے, اسے اپنا کہا ہے. تو اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں, ہم دیکھیں نا کسی بندے سے محبت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, اولیاء سے محبت کی وجہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, اسی وجہ سے تو محبت ہے. کسی کا نام ولی رکھ دینے سے اس سے محبت نہیں ہوتی, بلکہ جب اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے پھر ہمارے دل میں اس کی عقیدت بیٹھتی ہے. ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں. عمل کوئی بھی کرے مدنی چینل کے ناظرین, ہو اللہ کے لیے. وہ حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے دشمنی, یعنی اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے. اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روکتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی عمل جب اللہ کے لیے کیا جائے گا, اللہ کی رضا شامل ہوگی, تو پھر اس کا صلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور پھر ہمیں جو جس چیز کی بھی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے, جو اولیاء اکرام ہیں, جو یوں کہیں کہ اللہ پاک کی نشانیاں جنہیں ہم کہہ لیں, تو شعائر اللہ, ہمیں ان سے محبت, عقیدت, وجہ یہی ہے کہ وہ ان کی نسبت اللہ پاک سے ہے. ہم جن چیزوں کو صفا کو اگر شعائر اللہ کہا گیا, مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا, یہ دو پہاڑ ہیں, یہ اللہ کی نشانی ہے, ان سے محبت ہے ہمیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عاشقان رسول, جتنے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے جاتے ہیں, جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو کتنی محبت بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے پیارے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے. تو ان کی نسبت, ان پہاڑوں کی نسبت بھی اللہ پاک کی طرف ہے نا. تو ہمارے دل میں ان سے محبت کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے. تو اپنے دل میں اللہ پاک کے ولیوں کی محبت کو ہم نے پیدا کرنا ہے, انبیاء اکرام علیہ السلام کی محبت کو بڑھانا ہے, صحابہ اکرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, ہم نے ان کی محبت کو بڑھانا ہے. اور جو دین کے افراد ہیں, ہمیں ان سے بھی اپنے دل میں ان کی محبت کو بھی پیدا کرنا ہے. اور ہر مسلمان کے لیے ہمارے جذبات محبت والے ہی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں.
شاہ صاحب, یہ کچھ نبیوں کے اوصاف کے بارے میں بھی بیان فرما دیں.
جی, کیا کہیں گے نقیب بھائی, انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوصاف؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک اوصاف سے نبیوں کو نواز رکھا ہوتا ہے.
جی,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے اوصاف کی ایک طویل فہرست میرے سامنے ہے, چند ایک میں اس میں سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں
جی
ان کی گفتگو حکمت امیز ہوتی ہے.
واہ.
اور دوسرا, اچھی بات کے سوا وہ خاموش رہتے ہیں.
اچھا, یہ آپ جو بیان فرما رہے ہیں, کیا یہ احادیث کی روشنی,
یہ سب احادیث کی روشنی میں 42 اوصاف میرے سامنے ہیں جو احادیث سے لیے گئے ہیں.
سبحان اللہ.
نمبر 3, حصول علم کے لیے سفر کرنا.
کیا بات,
یہ نبیوں کی خاص ایک وصف ہے, علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا اور لوگوں کو دین کا علم سکھانا, بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا, لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق ادا کرنا.
واہ.
ضعیفوں, یتیموں, مفلسوں, مساکین اور خادمین کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا, بردباری اور حسن اخلاق سے پیش آنا, لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا, ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنا, برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا, مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کرنا, حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا, عدل و انصاف سے کام لینا اور حق پر فیصلہ کرنا.
جی,
سخاوت نبیوں کا مین وصف ہے, مہمان نوازی ان کا مین وصف ہے, اور مہمانوں کی عزت و تقریب میں سب سے آگے بڑھنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک.
جی,
یہ نبیوں کا وصف ہے, اور والدین کے ساتھ تعظیم و ادب سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا.
جی,
بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے وقت ملاقات مصافحہ کرنا, معانقہ کرنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا.
معانقہ یہ مشکل ہو گیا لفظ. جی,
گلے ملنا.
جی, ٹھیک ہو گیا.
خود کو اللہ کا محتاج بندہ ماننا, اس کی تقدیر اور رضا پر راضی رہنا, اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرنا, رحمت الہی کی امید اور خوف کے درمیان رہنا, نہ بالکل اللہ کی رحمت پہ امید ہو 100% کے بندہ بے باک ہو جائے. یہ ہمیں نبیوں کے وصف سے سیکھنا ہے کہ نبیوں کا وصف کیا ہے, رحمت الہی اور خوف خدا کے درمیان, کہ کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے ڈرے اور توبہ کرے, اور جب نیکیاں کر رہا ہے پھر اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ بخشنے والا ہے. آخری 2-3 میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ نارے جہنم سے, جہنم کی آگ سے یقینی آزادی کا پا پروانہ ملنے کے باوجود جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے رہنا اور تذکرہ جہنم کے وقت اشک بار ہو جانا,
آنسو لانا,
آنسو آنکھوں سے آ جانا, گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرنا, اپنی راتیں قیام و نماز اور ذکر و اذکار میں گزارنا, روزے رکھنا, مسجد حرام و دیگر مساجد میں اعتکاف کرنا, خانہ کعبہ کا حج اور قربانی کرنا, کلام الہی کی تلاوت ان کی مقدس زبانوں سے جاری رہنا, نیک کاموں میں جلدی کرنا, بارگاہ الہی میں دعائیں کرنا, قبولیت دعا کے اوقات, مقامات اور آداب دعا کا خیال رکھنا, دعا میں مختصر اور جامع الفاظ ذکر کرنا, دوران دعا اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا اور تقاضا حال کے مطابق اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا, وقت وصال اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنا, یہ نبیوں کے خوبصورت اوصاف ہیں.
جزاک اللہ جی. ایک اور کال لیتے ہیں مدنی چلن کے ناظرین کی.
ثاقب بھائی, آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کا واقعہ ہے وہ بتائیں, اس میں کچھ مدنی پھولر شاہ فرمائیں. اور عدنان بھائی, آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
ماشاءاللہ جی, بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی, اور ماشاءاللہ عابد بھائی نے یہی جواب ہمیں عطا بھی فرما دیا ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں.
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. آج نبیوں میں سے ایک بہت پیارے نبی صالح علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے. جتنے بھی پیغمبر اور نیک ہستیاں گزری ہیں, ان کی سیرتوں میں ایک پہلو بڑا نمایاں نظر آتا ہے کہ شدید مخالفتوں کے باوجود اور شدید رکاوٹوں کے باوجود یہ اللہ پاک کے پیغام کو عام کرنے میں لگے رہتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو ان کی اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹی سی تکلیف یا پریشانی یا رکاوٹ آنے کی صورت میں دینی کام چھوڑ دیتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں.
کیا کہیں گے راشد بھائی؟
جی, انبیاء کا یہ استقامت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا, یہ واقعتاً انبیاء کرام کی عظمت و شان ہے. اور اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ انسان جب کسی بھی کام میں آگے بڑھتا ہے تو بعض اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی کرنے والے ہوتے ہیں, اور ایک تعداد ہوتی ہے جو بندے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور اس کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. اور انبیاء کرام کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم یہ جو تبلیغ دین کر رہے ہیں تو اس پر ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے مال وغیرہ کا, عزت کا, بلکہ ہم تو رب تبارک و تعالیٰ سے اجر کے سوالی ہیں. تو بندے کی جب نیت میں اخلاص ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان جب کوئی کام کرے تو لوگوں کی مخالفت, لوگوں کی طرف سے آنے والی جو حوصلہ شکن باتیں ہوتی ہیں ان کی انسان پھر پرواہ نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, تو انبیاء کرام اپنا حق ادا فرماتے تھے لیکن اس کے ساتھ حکمت بھی ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اصلاح کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا انداز, آپ کا رویہ, آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے والا اصلاح قبول کرنے کے بجائے مزید وہ بدظن ہو رہا ہو. تو انبیاء کرام نے جہاں حق کا پیغام دیا ہے تو اس پیغام کے ساتھ ساتھ اپنا عملی حسن کردار اور اپنے اخلاقیات کے ذریعے بھی لوگوں کو متاثر کیا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, دیکھیں ہمارے ذمے ہے نیک بات کو آگے پہنچانا, وما علیہ الا البلاغ, باقی سامنے والے کو ہدایت ملے, اس کے دل میں وہ بات اترے, یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں رب جس کے لیے ہدایت کے رستے واضح فرما دے. تو ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنی ہے, کرنا ہے اپنے طور پر, لیکن یہ ہے کہ حکمت عملی کو, سامنے والے کے مقام و مرتبے کو اور حالات کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہے. کیونکہ جو نیکی کا حکم ہے نا, بہار شہید کے 16ویں حصے میں اس کی تفصیلی احکام ہے کہ کس نے کس کو کس انداز میں نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے, اس کے بہت سے آداب ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ فساد کے بجائے انشاءاللہ اصلاح ہی کا سلسلہ ہوگا.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا.
اللہ,
تو یہ بندے کو اگر کبھی دین کی تبلیغ کے اندر نیکی کی دعوت دینے میں, کسی کو گناہ کے کام سے روکنے میں تکلیف ہو یا تکلیف دی جائے تو اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے, حضور کی زندگی اور حضور کی تبلیغ کی طرف دیکھنا چاہیے, تو انشاءاللہ اس کو اپنا جو تکلیف ہے وہ بہت ہلکی محسوس ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ
پر جو تکلیفیں آئیں وہ بہت زیادہ تھیں.
کیا
کافروں کے ستم ہس کے سہتے رہے کافروں کے ستم ہس کے سہتے رہے پھر بھی آل حق بات کہتے رہے آل حق بات کہتے رہے کتنی محنت سے کی تم نے تب لیے دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلواتوں پہ ہر دم
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ آج ہم یہاں اور کس جگہ پر ہیں اور کیا چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں. جی ہاں, فوڈ اپڈیٹ سیگمنٹ میں آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نہیں بہت ساری نعمتوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے والے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ڈرائی فوڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. بہت ساری اقسام ہے ڈرائی فوڈ کی اور سردیوں میں بہت سارے ڈرائی فوڈ استعمال ہوتے ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے ریٹس بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ان کے فوائد کیا ہیں وہ بھی چند آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور مختلف جو ان کی اقسام ہیں وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ چلتے ہیں مارکیٹ میں اور آپ کو یہاں کا حال احوال سناتے ہیں.
میں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس, تمام ڈرائی فروٹ ہیں یا مخصوص آئٹم ہیں؟
نہیں, ہمارے پاس تو ڈرائی فروٹ بلکہ زیادہ ورائٹی ہے لیکن جو زیادہ تر بکتی ہے, زیادہ کٹنگ ہوتی ہے ہمارے پاس, وہ اویلیبل ہے.
تو کون کون سی ہے جو زیادہ نکلتی ہے آپ کی مارکیٹ میں؟
ابھی جو ہمارے مارکیٹ میں جو ہے نا سب سے بڑا راج جو ہے نا چلغوزے کا چل رہا ہے ہمارے پاس.
یہ اسپیشل سردیوں کا گفٹ ہے.
اچھا,
سب چیزیں مکس ہیں, انجیر, بادام, کاجو اور چارمغز.
آپ کے پاس جو چلگوزہ ہے وہ سستا ہے؟
وہ سب سے سستا ریٹ ہے اور مال بھی انشاءاللہ بالکل ایک نمبر مال ہے. یہ آپ چیک کریں ویورز, یہ گولڈن مال ہے, سائز میں بھی بڑا ہے, وزیرستان کا نیا چلگوزہ ہے.
یہ والا پستہ کون سا ہے؟ یہ والا,
یہ والا پستہ اکبری پستہ ہے, بڑا پستہ ہے. ہاں, سب سے بڑا پستہ ہے.
یہ بڑا پستہ ہے جسے اکبری
نام ہے, بڑا ہے, سب بڑا ہے, کھلا والا.
یہ جو دوسرے والا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نیچے والا بھی دکھائیں ذرا. یہ ڈوڈا پستہ ہے.
یہ ڈوڈا پستہ ہے, ہاں, یہ درمیانہ سائز ہے, بالکل صحیح کوالٹی.
کیا ریٹ ہے؟
یہ آپ کو پڑے گا 3500 روپے.
3500 روپے کلو.
ہاں,
اور یہ جو آپ اکبری کہہ رہے پستہ,
یہ اکبری آپ کو پڑے گا 3300 روپے سیل.
خوبانی ہے, یہ افغانستان سے آتی ہے, بڑا سائز کی خوبانی ہے, نیا فصل ہے, سائز بھی بڑے, مال بیچے, یہ 1000 روپے کلو ہے.
یہ انجیر ہے, یہ تو پورا وہ ہار بن گیا, سانپ کی طرح لگ رہا ہے پورا بھائی.
اس میں بھی قسمیں ہوتی ہے, اس میں کیمیکل والا تھے, بغیر کلر والا. اس کا سائز بھی بڑے اور کلر سے بھی صاف ہے. اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے, میٹھا انجیر ہوتا ہے.
اچھی خاصی وزنی ہے یہ دکھنے میں بھی اور اٹھانے والے کو پتا چلے گا کہ انجیر اٹھائیے بھائی. اس کے کیا ریٹ ہے؟
اس کا ریٹ ہے 2000 روپے کلو.
تو یہ گری جو ہے آپ نے پیچھے رکھی ہوئی ہے اس کا کیا ریٹ ہے؟
کوپرا 1200 کے بھی ہے, 1400 کے بھی.
یہ کیا چیز ہے؟
یہ گرین بیج ہے. ہاں ہاں, گرین بیج ہے, بالکل کیلشیم کے لیے, طاقت کے لیے, کیلشیم کے لیے بالکل ہوتا ہے.
اچھا, یہ کس ٹاپ کوالٹی کے طور پر؟
یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا
ہے,
خاص کر ویسی بھی کھانی پڑتی ہے.
یہ اخروٹ رکھے ہوئے آپ کے پاس, یہ ذرا دکھائیں گے ذرا بھائی. ذرا
یہ کشمیر سے آتے ہیں, اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے سب سے, اور سب سے اچھا ہوتا ہے. اس میں چائنا ہوتے ہیں اس کا ریٹ کم ہوتا ہے, لیکن جس گزارے والا ہوتے ہیں یہ والا کشمیر کے سب سے اچھا اخروٹ گری ہے.
اس کی کیا ریٹ ہے بتائیں گے؟
اس کا ریٹ ہے ہمارے پاس 2200 روپے کلو.
2200 روپے کلو. تو اگر کوئی سستا کرنا چاہیں تو کرو.
سستا کرنا چاہے گا تو 2000 تک مل جائے گا, لیکن اس کا ریٹ ویسے 2800 روپے ہے. مارکیٹ میں جاؤ, جس طرف بھی پوچھو آپ کو 2800 کا ہی بولے گا.
یہ اخروٹ کون سا ہے؟
یہ چائنا کا اخروٹ ہے.
چائنا کا اخروٹ. اچھا, فل سائز کا ہے.
سائز.
تو دوسرا کون سا ہے؟
دوسرا میں یہ اخروٹ ہے.
اچھا, یہ دو اخروٹ آ گئے ہمارے پاس. یہ کتنے روپے کلو بتا رہے ہیں
آپ؟ یہ آپ کو 800 روپے. 800 روپے. یہ 700 روپے.
700 روپے. ذائقہ اچھا کس کا ہے؟
اس کا ہے جامبو والے کا.
پاپلیٹ بادام ہے,
یہ چیک کرے, بہترین کوالٹی.
اچھا, دوسرا بھی بادام ہے کوئی؟
دوسرا بادام بھی ہے, امریکن انڈیپینڈنس, یہ ہوتا ہے بلیک پاپلیٹ.
تینوں کے ریٹ کیا ہے؟
3000 روپے کلو.
دوسرے والا کیا ہے؟
یہ آپ کو پڑے گا 3200 روپے.
3200 روپے میں
بلیک پاپلیٹ.
تو یہ جو تیسرا بھائی آپ نے دکھایا تھا, یہ والا
ये इंडिपेंडेंस 2800 रुपए,
2800 रुपए,
2800 रुपए इंडिपेंडेंस बादाम।
ये नाम कंपनी के नाम आपने खुद ही रखे हैं?
ये कंपनी के नाम है, बिल्कुल। अच्छा, सर्च मतलब भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल
मार्केट में ये नाम चलता है,
बिल्कुल।
और चने का क्या हिसाब किताब है?
700 का भी है, 800 का भी है, मुख्तलिफ क्वालिटी है।
अच्छा, तो ये फूल के जो बीज है, सूरजमुखी के बीज होते हैं, इसके क्या रेट?
इसके छिलके वाले के 600 रुपए रेट होता है, और बगैर छिलके वाले का आपको पड़ेगा 1200 रुपए का किलो।
खजूर वजूरे भी रखी हुई है आपने?
खजूर है, सुखरी खजूर है, अंबर है।
ये बड़ी वाली ये कौन सी है?
अंबर खजूर है, अंबर। ये देखो इसका साइज भी आप चेक करो, सबसे बड़ा साइज है ये। ये कान में भी अच्छी होती है, और ये अगर आप वो बाहर मार्केटों से खरीदोगे तो इधर को 3600-3500 रुपए किलो मिलेगा। अच्छा। लेकिन हमारे पास होते हैं 2500 रुपए किलो।
ब्लैक टॉप क्वालिटी के,
इसमें कलर नहीं हुआ,
इसमें कलर बिल्कुल नहीं हुआ है, बेहतरीन चीज है, एक दाना भी खराब नहीं निकलेगा।
ये देखें, थोड़ा इस पे हाथ भी लगाएंगे तो आपके हाथ भी थोड़े गदले गदले हो जाएंगे।
ये इसका पहचान है, बिल्कुल
पहचान है, इसके निशानात आपके हाथ पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये महंगा भी होगा खाने में?
ये बेहतरीन है, जायके में भी कड़क है, बिल्कुल 6000 रुपए का, ये एक नंबर वाली क्वालिटी।
ये कलर वाला भी दिखाएं जरा,
इसमें मार्केट का रेट चल रहा है 8000-9000, हमारे पास ये मिलेगा आप लोगों को 6000 रुपए।
ये गोल्डन है, ये ब्लैक है, और जायका जो है वो ब्लैक का ज्यादा अच्छा होता है,
क्योंकि इस पे पॉलिश होता है, केमिकल होता है, ये केमिकल से साफ होता है।
ये दो किस्में हो गई, तीसरी भी है कोई?
जो मार्केट में आम चल रहा है यही चीज है, जो लोगों के अट्रैक्शन के लिए बुलाते है यही चीज है, 3500 वाला। इसमें से एक दाना भी गलत नहीं निकलेगा, इसमें से अगर आप कहोगे 10 में से 5 दाने गलत निकलेंगे।
अच्छा,
हाँ, इसमें से एक दाना भी गलत आपको नहीं मिलेगा। तो इसका
6000 रेट है, इसका
इसका 6000 रेट है, इसका 3500 रुपए,
3500
रुपए।
इसके क्या रेट है?
इसका रेट है 2500 रुपए किलो,
2500 रुपए किलो। अजवा
बड़ा साइज वाला, इसमें छोटा साइज वाला है वो 2000 रुपए।
ये पाकिस्तानी है या इम्पोर्ट?
नहीं नहीं, इम्पोर्ट किया हुआ है, सऊदी अरब का खजूर है।
छुआरे दिखाएंगे आप?
जो शादियों में निकाह में बांटा जाता है, ऐसे भी खाने जाते हैं, तो ये वो छुआरे।
ये देखें जी, नॉर्मली हमने जो रेवड़ियां देखी हैं वो छोटे साइज की होती हैं, और चकवाल की बड़ी मशहूर रेवड़ियां हैं, लेकिन ये रेवड़ी थोड़ी अलग है। ये कौन सी रेवड़ी है जरा बताएंगे?
इसको कहते हैं मूंगफली वाले रेवड़ी, जिसके अंदर मूंगफली होते हैं, गुड़ होते हैं और तिल होते हैं।
इसके रेट वगैरह क्या है?
इसका रेट है 700 रुपए किलो।
ये कौन सा काजू है जी?
व्हाइट काजू वियतनाम।
ये कौन सा है?
रोस्टेड काजू।
अच्छा, इसको कहते हैं फ्राई किया हुआ है।
फ्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ है, ओल्ड में रोस्ट होता है। हाँ, नमक भी डाला होता।
अच्छा,
है
थोड़ा नमकीन होता है, और ये व्हाइट वाला है ना, ये बिल्कुल सादा होता है, इसमें वो नमक वाला नहीं होता।
अभी तीसरा भी है कोई भी आ जाएगी, ये इंडिया का जो
क्वालिटी ज्यादा व्हाइट है,
बेहतरीन क्वालिटी है, कड़क का जो है सबसे आला क्वालिटी।
बताए तीनों का रेट भी बताए हमें।
ये आपको मिलेगा कराची वालों के लिए 3500 रुपए,
ठीक है,
इंडिया का जो, और वियतनाम का जो पराई मिलेगा 3400 रुपए,
ठीक है,
और वियतनाम सादा मिलेगा 3200 रुपए, कराची वालों के लिए बिल्कुल अपर लगा है।
अभी चलेंगे नाजरीन, आपने मुलाहजा किया, हमने यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट जो अल्लाह तबारक व तआला की खास और उम्दा नेमतें हैं, जिनसे खास तौर पर सर्दी के मौसम में फायदा उठाया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, उनके रेट, उनकी अकसाम और किस अंदाज में यहाँ बिकते हैं वो बताने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इन नेमतों से हमें फायदा उठाकर अपना शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं अभी स्टूडियो में, शाह साहब की बारगाह में।
अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा सेगमेंट ड्राई फ्रूट के हवाले से था। मैं कुछ अर्ज करता हूँ, खुश्क मेवा जात यानी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ सर्दियों बल्कि 12 महीनों के दौरान किसी भी मौसम में किया जा सकता है। कुदरत ने खुश्क मेवा जात में गजाइत का ख़जाना छुपा के रखा है, जिसके इस्तेमाल से जिस्मानी और जहनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। गजाई माहरीन के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स में गजाइत भरपूर मकदार में पाई जाती है। इसमें इंसानी सेहत के लिए बुनियादी मादनियात और विटामिन की भी बड़ी मकदार होने के सबब खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल अगर मुनासिब मकदार में किया जाए तो ये हर मौसम में बेहतरीन और मुस्बत नतज देता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर हर रोज़ आधी मुठ्ठी के बराबर खुश्क मेवाजात यानी जिनमें अखरोट हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, मूँगफली वगैरह, इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़ुज़ फराम करता है। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसमें और क्या है, आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान भी माहरीन की जानिब से खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल पर खुसूसी जोर दिया गया। इससे मालूम होता है कि खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़ियात मजबूत होता है, मुतादद बीमारियों से पेश की छुटकारा हासिल होता है। ये ना सिर्फ इन जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद होते हैं बल्कि बहुत से तिब्बी अमराज को भी दूर करने का बाइस बनते हैं। खुश्क फल मौसम सरमा में जिस्म के दर्जा हरारत में तवाजुन को कायम रखते हैं। उन मेवाजात में تیل وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، یہ جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ موسم سرما کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صحت بحال کرنے اور جسم کو طاقتور بنانے کا موسم ہے، البتہ ان کا اعتدال سے استعمال نہایت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حد سے تجاوز کر لیا جائے، بس سامنے آیا تو ایک ہی نشست میں ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ خشک میوہ جات غذائیت اور لذت سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بچوں بوڑھوں سب کی یہ من پسند غذا ہوتی ہے، یہ سوغات ہوتی ہے۔ اچھا جی، کچھ فوائد ہیں، کیا ہے؟ توانائی اور قوت مدافعت۔ خشک میوہ جات میں قدرتی شکر، صحت مند چکنائیاں، پروٹین اور معدنیات ہونے پائے جانے کی وجہ سے یہ بندے کے جو قوت مدافعت ہے اس کو مضبوط بناتا ہے۔ دماغی صحت اور یادداشت، بادام، اخروٹ اور کاجو وغیرہ، یہ اس کے استعمال سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے، ذہنی تھکن کم ہوتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے پستہ، بادام، اخروٹ کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھتے ہیں، شریانوں کو مضبوط بناتے ہیں اور دل کے امراض کے خطرات کی یہ کمی لے کر آتے ہیں۔ نظام ہضم کو بہتر کرتے ہیں۔ کشمش ہے، خشک آلو بخارا ہے اور انجیر فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو قبض سے بچاتے ہیں اور نظام ہضم کو بہتر کرتے ہیں۔ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے خشک میوہ جات میں کیلشیم، فاسفورس اور میگنیشیم موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ خون کی کمی میں مدد کرتے ہیں۔ کشمش ہے، کھجور ہے اور خشک خوبانی آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں جو خون کی کمی میں فائدہ دیتے ہیں۔ جلد اور بالوں کی صحت کے لیے بادام، کاجو اور اخروٹ میں وٹامن ای اور صحت مند چکنائیاں پائی جاتی ہیں جو جلد کو تر و تازہ، بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتے ہیں۔ جی اچھا، وزن میں توازن، جو بالخصوص جن کا وزن بڑھ جاتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ اگر خشک میوہ جات کیلوریز میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن مناسب مقدار میں استعمال کرنے سے بھوک پر قابو رکھتے ہیں اور غیر ضروری کھانے سے بچاؤ لاتے ہیں۔ اچھا جی، احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ جی اعتدال ضروری ہے، روزانہ تھوڑی مقدار میں بھی کفایت کرے گا۔ ذیابیطس کے مریض یعنی جو شوگر پیشنٹس ہیں، یہ میٹھے خشک میوہ جات جیسے کشمش، کھجور استعمال، ان کے استعمال سے احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ کچھ جو ہمارے پاس رپورٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم مختلف ویب سائٹ وغیرہ سے ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور آپ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے حکیم سے ضرور مشورہ کیجئے اور پھر اس کا استعمال کیجئے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔
میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، کھلے آنکھ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور میری کلام کی فرمائشیں، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، یہ سنوا دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔
آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔
محمد ریاض باری، خانقاہ ڈوگرہ، ضلع شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
آمین آمین آمین، ویاک اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔
میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے، مجھے یہ نعت سنا دے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔
ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی
سید شاکب شاہ صاحب، تانوں تے تواری پوری ٹیم نوں تے تواری مہماناں نوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
ہمیشہ خوش رہو سین، دو میں یاد رکھا ہے محمد کاشف بلوچ ملتان۔
کیا بات ہے جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، بہت نوازش تواڈی، بہت شکریہ تواڈا جی، اللہ سلامت رکھے تانوں۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی
شاہ صاحب، عدنان شیخ بھائی کی آمد ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ کلام سنا دیں، جو لمحے تھے سکو کے سب مدینے میں گزار آئے۔
واہ واہ کیا بات ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی
مشرف عطاری عرض کر رہا ہوں، ایک کلام کی عرض ہے۔ امیر سنت کی شان میں منقبت ہے، مجھے دل، مجھے جان، مجھے تیر قربان۔
کیا بات ہے جی، بڑی پیاری منقبت کی آپ نے فرمائش کی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔
شاہ صاحب، میری کلام کی فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنوا دیجئے۔ اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ خیرا۔
آمین آمین آمین، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔
شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پرامہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. بہت پیارا سلسلہ اور بہت پیارے پیارے انداز میں نعت خوان اسلامی بھائی کلام پڑھ رہے ہیں, تو گزارش کروں گا مجھے چند اشعار اس کلام کے سنا دیجئے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, اور ایک شعر اس میں ضرور سنائیے گا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال لیتے ہیں.
ماشاء اللہ آج ہمارے عدنان بھائی کھلی آنکھ صلی اللہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں کہ میرا دل میری جان مدینے والے.
واہ جی واہ, کیا بات ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. یہ علیم قادری بھائی ہیں جی, ہمارے ساتھ ہند سے, اور ان کو کلام سننی ہے, سننا ہے جی. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کلام سنا دیں تو شاہ خوبا تو جانے جانا. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کلام کی فرمائش ہے جی, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. ٹھیک ہو گیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبہ سنا دیجئے. سن لو شاہ امم کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی ایموشنل نعت سنا دیجئے جی, مدینہ پاک کی یاد میں. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں.
تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا, ہے چہرہ امر ملتحب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ, نہ بن سکی ہے نہ 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 بن سکے گا, نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جنت بھی بنی کی ہے کوثر بھی بنی کی ہے, سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی بنی کی ہے. ہے دونوں جگہ یارو, ہے دونوں جگہ یارو, جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے میرے آقا, جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ, نہ بن سکی ہے نہ 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 بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. پیغمبر میں میم ہے, میزان میں ہے میم تو محشر میں میم ہے, عمار میں ہے میم سمیہ میں میم ہے, یہ میم ہے حرم میں بھرم میں بھی میم ہے, نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے, امام میں ہے میم مؤذن میں میم ہے, محراب میں ہے میم تو منبر میں میم ہے, میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے, مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے,
اور آمرہ میں میم ہے حلیمہ اور مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے, اور اس میم کا راز الف لام میم کریم میں اور کیا کیا برکتیں ہیں میرے محمد کے میم میں. نبل سکے ہیں نبل سکے گا ولا نبل سکے ہیں نبل سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ہم سبھی راتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے مدینے والے کا جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائیں کر ان کی رحمت سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. ان کی رحمت سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. سنت گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. خیرات لینے آ گئے مگتے تمہارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. کہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ. شرما گئے اس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے
مدنی چلے. ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ رہا ہے. اختتامی لمحات ہیں. میں عابد بھائی کی طرف بڑھوں گا. عابد بھائی, عذاب ایک تو ان لوگوں نے جو اونٹنی کے ساتھ کیا, اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا, بڑی بے دردی کے ساتھ اس قوم نے قتل کیا. پھر جو عذاب کے آنے کی خبر دی گئی, ان پر عذاب نازل ہوا, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بطور زجر و توبیخ ان کے ڈانٹنے کے طور پہ آپ نے ان سے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اس کی علامات بھی بتا دیں آپ. آپ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ گھروں میں جو کھانا پینا ہے کھا لو, دنیا کی جو کچھ کرنا ہے عیش کرنا ہے کر لو, تمہارے پاس تین دن ہے.
اللہ,
یہ بطور ڈانٹنے کے تھا. تو وہ گھر نشانیاں بتائیں, فرمایا پہلے دن جو ہے تمہارے چہرے جو ہے وہ پیلے پڑ جائیں گے, زرد پڑ جائیں گے, اور دوسرے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں گے, اور تیسرے دن جو ہے وہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یہ نشانیاں آپ نے بتائیں. تو وہ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے, اور زیادہ جو ان میں سرکش لوگ تھے وہ اس قوم کے نو سردار تھے جو دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے, خود بھی گمراہ کن تھے وہ. تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نشانی ارشاد فرمائی تو وہ قوم گھر چلی گئی, اور کہنے آپس میں کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ ہم پہ عذاب آیا کیوں نہ ہم حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی شہید کر دیتے ہیں, معاذ اللہ. آپ کے قتل پہ وہ تل گئے, اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے وہ لوگ آپ کے گھر کی طرف چل پڑے. تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت اللہ نے فرمائی, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے پاس آس پاس کھڑے تھے. تو وہ لوگ جب اس برے ارادے سے اللہ کے نبی کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے ان کو کنکر مارے. تو وہ لوگ جو آئے تھے اس ارادے سے وہ لوگ تو وہیں ہلاک ہو گئے, اور باقی جو پیچھے رہ گئے تھے باقی نافرمان لوگ, تو ایسا ہوا کہ پھر وہ انتظار میں تھے, اور انتظار بھی کیسے عجیب لوگ تھے کہ عذاب کا انتظار کر رہے تھے, اور باقاعدہ خوشبو تیار ہو کے خوشبو لگا کے کہہ رہے کہ دیکھتے ہیں کہ عذاب کیسے آتا ہے. اللہ اللہ, تو اللہ کے عذاب کو اس طرح وہ مذاق میں ڈال رہے تھے اور مذاق سمجھ رہے تھے. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو نشانیاں بتائیں وہ ویسے ہوئیں, پہلے دن وہ جو چہرے تھے ان کے وہ ویسے ہو گئے, گلے پڑ گئے, زرد ہو گئے. انہوں نے کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی, اچھا دوسرے دن پھر چہرے جو ہے وہ سرخ ہو گئے, انہوں نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. تیسرے دن انہوں نے کہا اب چہرے جو ہے ہمارے سیاہ پڑ گئے, اور اب بھی تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی, اب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کیسے آتا ہے عذاب. تو ایک قرآن کریم کی یہ جو سارا کچھ بیان ہو رہا ہے, پہلے بھی بیان ہوا یہ کئی صورتوں کے اندر, سورہ آراف میں, سورہ نمل میں, سورہ شمس میں, کئی صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے, ان کے ترجمے کا خلاصہ ہے سارا یہ. تو اب یہ ہوا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی, ایک چنگھاڑ کی چیخ کی آواز آئی, جس سے جو ہے وہ ایک زلزلہ آیا, اور وہ لوگ جو تھے وہ اوندھے منہ گھٹنوں کے بل گھر کے اندر پڑے تھے, اور ایسے ہو گئے جیسے یہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر,
ایسا عذاب ان پر آیا. اور اللہ تبارک,
یہ جو افراد اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان لوگوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تبلیغ کو نہیں مانا, ان کی نافرمانی کرتے رہے, بے باک ہو گئے, پھر اللہ پاک نے ان کی پکڑ فرمائی, اور جب انہوں نے مطالبہ کیا, معجزہ طلب کیا, پھر معجزہ جب دکھایا گیا اس کے باوجود بھی نہیں مانے, ہٹ دھرمی پر اڑے رہے, ضد پر اڑے رہے, اپنے کفر و شرک پر وہ اڑے رہے, اور اسی پر وہ قائم رہے, پھر اللہ پاک نے ان کی گرفت فرمائی ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہم کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں, اللہ پاک سے بس ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے, اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مستفیض فرمائے, شفاعت سے بہرمند فرمائے. آمین آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام.
یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک اشفعی یا حبیبی يوم الجزاء اشفع يا حبيبي يوم الجزاء اشفع.
حبيبي يوم الجزاء أنت شافعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك.
خلي عنك صلي على